لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قرآن کریم کے مضامین میں ایک حصہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں. واقعات کے ذریعے سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. حقائق آپ سادہ بیان کریں گے تو وہ سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن ذہن میں نہیں رہتے. بعض لیکن کسی واقعے کے ذمے میں بیان کریں گے تو پھر وہ سمجھ میں آتے ہیں اور ذہن نشین ہو جاتے ہیں. واقعات کے ذمے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بعض کی تاریخ میں حضرات صحابہ کے اور تابعین کے اور بزرگان دین کے اور اولیاء اللہ کے یہ واقعات بیان کرنے کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. قرآن پاک نازل ہوتے وقت میں وہ لوگ نہیں تھے, بعض کے لوگ ہیں. وہ اگر وہ اس سے پہلے ہوتے تو یقیناً قرآن پاک میں اور حدیث میں ان کا ذکر آ جاتا. تو قرآن اور حدیث سے جو مضمون نکلتا ہے, مسئلے جو نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں واقعات بیان کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق حاصل کرنے کے لیے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں. تو جب پچھلے زمانے کے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے, پچھلے زمانے کے عابدین اور زاہدین کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں, تو پھر اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے طبقات میں جو ایسے گزرے ہیں عابدین اور زاہدین اور اتقیا اور صوفیہ, ان لوگوں کے واقعات کو بیان کرنا بدرج ذیل مناسب ہوگا. ہاں, اس میں غلو کرنا صحیح نہیں ہے اور غیر مستند بات کرنا صحیح نہیں ہے, یا اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دینا غلط, وہ صحیح نہیں ہے. اور بقیہ واقعات ضرور سنانے چاہیے. یہ ایک بہت مضمون ہے, ہمیشہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے وہ ادھر ادھر کے قصے سنانے کے بجائے قرآن سناؤ حدیث سناؤ. اصل یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کے مضامین ہوتے ہیں, لیکن اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جو خاص واقعات بزرگوں کے پیش آئے اس پس منظر میں جب وہ مضمون سنایا جاتا ہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو, ایک واقعہ یوں بیان کیا جائے کہ ہمیشہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح بات ہے کہ ہمیشہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. پردہ بہت اچھی چیز ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں میں بہت اچھی چیز ہے. اور ایک یہ کہ اس کو ایک واقعے کے ذمے میں سنایا جائے. ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں مشکین علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, 80 یا 85 سال کے ہو گئے تھے. تو ان کی ایک مرید نہیں تھی, اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی مرید نہیں ہوں, مرید اپنی بیٹی کی ویسی ہوتی ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں, آپ بھی بوڑھے ہیں, تو اب پردے کے مسائل تو کتنے سے بچنے کے لیے ہیں, تو اگر آپ کوئی برا نہ مانیں تو میں آپ سے پردہ نہ کیا کروں, میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جایا کروں گی. تو حضرت نے ایک بات فرمائی, حضرت نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں, لیکن اللہ کی جو شریعت ہے وہ ہمیشہ جوان ہے اور جوان رہے گی. اب وہی بات ہے جو پہلے میں نے سادی لفظوں میں بولا تھا, اور وہی بات ہے جو اس واقعے کے تناظر میں بولی جائے, دونوں کے اثر میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. ایسے اولیاء اللہ کے واقعات, بزرگان دین کے واقعات, صحابہ کے واقعات, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے, کیونکہ وہ پاس تھے, پچھلے واقعات تھے وہ, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو جو اگلے واقعات ہیں وہ امت کی ذمہ داری ہے کہ بیان وہ کر سکتی ہے, لیکن اس میں پھر احتیاط ہونی چاہیے کہ وہ واقعہ مستند ہو اور بات اتنی ہی ہو جتنی پیش آئی ہے. تو ان میں سے قرآن پاک میں بھی بہت واقعات کا ذکر ہے, اور واقعات میں ایک مشہور واقعہ وہ حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کا ہے. اس کے اندر بے شمار پہلو ہیں, سبق کے, عبرت کے, نصیحت کے, معزت کے, اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس کو احسن القصص کہا گیا ہے. واقعات میں عمدہ ترین واقعہ ایک تو یہ کہ محبت کی داستان ہے. دنیا بھر میں محبت کی داستان سب سے زیادہ دلچسپی سے سنی اور پڑھی جانے والی ہوتی ہے. ساری کہانیاں, ساری مووی, ساری عاشقیاں کس سے ہیں, محبت پہ ہوتی ہیں زیادہ تر. لڑائی جھڑائی کے دیکھتا لوگ پسند بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک محبت کی داستان ہے, کہ سچی محبت کی داستان ہے, اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ محبت کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر باقی رہنے کی داستان ہے. محبت میں ہوتا کیا ہے, ارے بھائی محبت میں ہر چیز ذرا ہے, سب معاف بولتے ہیں نا, جنگ میں اور آشفی میں کیا ہے, ہر چیز معاف ہے, ایک مطلب مشہور ہے. ایسی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے, عشق ہو جائے, اور وہ اپنے آپ پر قابو پائے، گناہ سے بچائے اپنے کو، کیونکہ عشق ہونا تو غیر اختیاری ہے لیکن گناہ سے بچنا اختیاری ہے، اور وہ چھپا لے اس کو، اور اس میں جل جل کے وہ مر جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، وہ شہید ہے. شہید عشق جو ہوتا ہے وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ جو ہے نا وہ بہت سے پہلو رکھتا ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا واقعہ پیش آیا، پھر جس خراب دلی کے ساتھ انہوں نے معاف کیا، تو آپ کو درگزر کیسی ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے ساتھ میں، مکے والوں کے ساتھ میں فتح مکہ کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام جی کے کردار کا حوالہ دیا تھا، اور فرمایا کہ جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں تم سے یہ کہتا ہوں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، میں کوئی داروگیر نہیں کروں گا. 23 سال انہوں نے لڑائی کی، اور جس میں باضابطہ 10-12 سال تو وہ ہیں کہ جس میں جنگ تلوار سے لڑائی ہوئی، تیر و تبر سے لڑائی ہوئی، میدان جنگ میں لڑائی ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت حاصل ہوئی ان پر، وہ ان کے قابو میں آ گئے، آپ نے سنا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے چھوڑ مفتی. اتنا عالی درد تھے آپ، اتنا حوصلہ بڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ لڑائیاں تو بہت پیش آئی اسلام کو پھیلانے میں، لیکن آپ نے خون بہت کم بہایا ہے. آپ کی بہت کوشش یہ ہوتی تھی کہ خون نہ بہے، انسانی جان ضائع نہ ہو. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگوں میں، جیسے مدینہ آپ تشریف لے گئے وہاں سے جنگیں شروع ہو گئی، اور 150 جنگیں پیش آئی ہیں، 150 مرتبہ لڑائی کی نوبت آئی ہے، جس میں سے 45 مرتبہ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرما شریک ہوئے اس میں، 10 سال کے مختصر سی مدت میں. اس پوری مدت میں دشمنوں کے اور ادھر مسلمانوں کے، اس پوری طویل مدت میں صرف 1100 آدمی مرے ہیں، پوری طویل مدت میں. وہاں مناظر حسن گیلانی ایک بہت عجیب انداز میں لکھنے والے انشاء پرداز ہیں، انہوں نے کہا کہ اتنے تو تم روزانہ یورپ کی اور امریکہ کی سڑکوں پہ چوٹاتے ہو ایکسیڈنٹ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی وہ تھی کہ 23 سال کی طویل مدت جنگوں یعنی محنت فرمائی اور تبلیغ فرمائی، اور اس حکمت کے ساتھ کتنی سخت مخالفت ہوئی، ایسی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، کوئی چھوٹے چھوٹے 10-20 آدمیوں کی لڑائی نہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، 10-10 ہزار 12-12 ہزار کی جنگیں ہوئی ہے لوگوں نے شرکت کی، اور ایسے کہ بالکل ٹوٹ پڑے، اطراف جمع ہو گئے سارے کے سارے، ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائیں. مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بڑی عجیب تھی، آپ خون پہنے نہیں دیتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. اگر مسلمان کسی کافر کو مارتا ہے تو وہ کافر جہنم میں جاتا ہے، وہ رحمت نہیں پاتا. پھر اگر مسلمان کسی کافر کو مارے تو وہ کافر کہاں جائے گا؟ جنت میں تھوڑی جائے گا، وہ تو جہنم میں. تو جہنم میں پہنچانا تو اچھا کام تھوڑی ہے، مجبوری ہی میں سرجری کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا وہ معافی کا، درگزر کا، مسئلہ مصالحت کا یہ تھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بہت خاص پہلو پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا بھی حوالہ دیا تھا. ابتدا میں بعض مرتبہ نافرمانی کے ساتھ کام چل جاتا ہے، لیکن اصل انجام اس آدمی کا بہتر ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری پر جمع ہوا ہو. یہ پہلو اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت اہمیت سے کھولا گیا ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کا ہے. ہوتا یہ ہے کہ زندگی کی اسٹارٹنگ میں یا کسی خاص موڑ پر آ کر جذبات میں آدمی جب غلط روش پر چلتا ہے شریعت کے خلاف میں، تو وہ کامیاب دیکھتا ہے اپنے کو، اور کام اس کا چل رہا ہوتا ہے، بات بھی بن جاتی ہے، جھوٹ بولا وہ بھی بن گئی، مکاری کی وہ بھی بن گئی، دھوکہ دیا وہ بھی بن گئی، لوگوں کے پیسے کھا گئے وہ بھی بن گئے، اور جناب والا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت میں پریشانی بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ستایا تو اللہ نے پھر پکڑنا بھی شروع کر دیا، وہیں اس کی دم کر دی. اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، حق مارا، لیکن کام چل گیا. تو کام چلنے کی صورت میں آدمی سوچتا ہے کہ میرا پھر بگڑا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ضرور ہوتی ہے، ڈھیل ضرور ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، وہ برابر وقت میں آتا ہے. اس کا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کیسے لے کر آتے ہیں اس چیز کو، وہ بیان کیا گیا ہے. اسی لیے اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے شروع کے بعد میں اور دوسرے آخر حصے میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، اس 20 سال میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سلوک کیا تھا وہ خوش تھے کہ ہمارا کام بن گیا، سکسیسفل ہو گئے ہم، ہماری پلاننگ چل گئی.
لیکن 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ پوری کہانی واپس لے کے آئے اور حقیقت حال کو واضح کیا. جو قصور وار تھا اس کو شرمندہ کیا, جو بے قصور تھا اس کو اللہ نے عزت دی, جس کو ستایا گیا تھا اللہ پاک نے اس کو راحت دی. اور پھر یہ کہ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے, انہوں نے معاف کر دیا, ورنہ تو مواخذہ اگر کرتے تو دنیا میں بھی مواخذہ تھا اور آخرت میں. سر وہ یوسف چونکہ نبی کے بیٹے تھے تو پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی, بچ گئے ورنہ تو نہ دنیا میں بچتے نہ آخرت میں بچتے. ہو اللہ پاک اس کو سمجھا, اس کو بتایا جا رہا ہے. بہت سے پہلو ہیں اس میں, میں مختصر واقعات کی روشنی میں اس کو آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا. یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک مرتبہ خواب دیکھے. سب سے پہلے خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے, یہ سب حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے بیان کیا, تو والد صاحب پیغمبر ہیں, یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں, ان کے ابا یعقوب وہ بھی پیغمبر ہیں, ان کے ابا اسحاق وہ بھی پیغمبر ہیں, ان کے ابا ابراہیم وہ بھی پیغمبر ہیں. یہ خاص ان کو شرف حاصل ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. چار یعنی چار پیڑھیوں تک ان کے پیغمبر ہیں, تو بہت خاص شرف ان کو حاصل ہے. تو اپنے باپ پیغمبر جو تھے یعقوب علیہ السلام ان سے سنایا یہ واقعہ. تو باپ نے کہا کہ یہ واقعہ یہ خواب جو ہے تم اپنے بھائیوں کے سامنے مت سنانا, وہ تو پیغمبر تھے, وہ خواب کے پس منظر کو پہچان لے, وہ تمہارے لیے کچھ چال چلیں گے اور شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے, وہ کہیں ان کو بھڑکا نہ دے تمہارے خلاف میں. اب وہ کیا ہوا, کس طریقے سے سامنے ان کی بات آ گئی یعقوب علیہ السلام کے, یہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کے سامنے, اس کا ذکر پرانے پاک میں نہیں ہے, لیکن لگتا ہے یہ واقعات کی روشنی میں کہ تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ان کو اور یہ خواب ہو, چونکہ وہ بھی پیغمبر زادے تھے مسلمان تھے, تو ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ خواب کا کیا مطلب ہے. اور خواب جو ہے یہ بڑی حقیقت رکھتے ہیں اپنے اندر, یہ مطلب نہیں کہ ہر خواب حقیقت رکھتا ہے, بعضوں کو خواب کی اتنی رہتی ہے کہ حقیقت سے قابل ہو جاتے ہیں. جب دیکھو جب خواب کی تعبیر, جب ہمارے ویب سائٹ کے اوپر تو خواب کی تعبیر ہی زیادہ ہو رہی ہے آج کل, یہ خواب دیکھا بھائی. امام غزالی نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو سچے خواب نہیں پڑتے, سچے خواب کے واسطے آدمی بھی سچا ہونا, حلال کھانا, باقی تقوا ہونا, تو پھر خواب سچا پڑتا ہے. خواب جو ہے ہوتا یہ ہے کہ عالم تین ہیں, ایک عالم فرشتوں کا ہے, ایک عالم ہمارا ہے مادیات کا, مادی عناصر والا جو نظام ہے آگ پانی مٹی ہوا کا جو ہے, اس سے جو چیزیں مرکب ہوتی ہوئی چلی گئی بنتی چلی گئی ان کا ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک اور ایک عالم ہے, اس کو عالم مثال کہتے ہیں. تو پیدائش کی ترتیب ایسی ہے کہ پہلے عالم ملکوت ہے, پھر عالم مثال ہے, پھر عالم ناسوت ہے. اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں, جس کائنات میں ہم ہیں, جو ہماری دنیا ہے, اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. تو وہ جو عالم مثال ہے, دنیا کی ہر چیز کا نمونہ اور اس کی مثال جو ہے وہ اس عالم کے اندر موجود ہے. وہ بہت بڑا عالم ہے, وہ بھی کائنات ہے اچھی طرح, اور وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان زمین اس کے درمیان کی چیز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, بہت معمولی ہے. تو وہ جو دنیا ہے, روح جو ہے نا اس دنیا کی سیر کرتی ہے خواب کے اندر, اور وہاں سے واقعات کو اخذ کرتی ہے لیتی ہے. تو یہ جو واقعات لیا کرتی ہے, اس میں دنیا کی جو بات جو چیزیں ہیں ان کو کسی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے, وہاں پر کسی شیپ میں ہے. وہاں پر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خواب میں بیان فرمایا کہ کسی نے کہا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین سے ہے, علم سے ہے. کسی کو دیکھا کہ لباس پہنے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دینداری سے ہے, دین پر عمل کرنے سے ہے. فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کا لباس سینے تک ہے, کسی کا کمر تک ہے, کسی کا گھٹنے تک ہے, اور کسی کا میں نے دیکھا کہ لباس اتنا زیادہ ہے کہ یجر روح جل رہا ہو, اس کو کھینچ رہا گھسیٹ رہا ہے. فرمایا تو یا رسول اللہ, صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے دینداری سے, کہ جس میں جتنا دین ہے اس کو اس کے لباس میں میں نے دیکھا ہے. اور فرمایا کہ وہ جو گھسیٹنے والا تھا وہ عمر تھا رضی اللہ عنہ, دین میں کامل مکمل کریم. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات کا یا ایک مطلب ہوتا ہے. تو اس میں تین قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ شیطان بھی وہاں اس عالم سے جب آدمی پہنچتا ہے, اس کی روح سیر کرنے جاتی ہے وہاں پر, تو وہاں سے اس کو ڈرانے دھمکانے کے واسطے بہت سی چیزیں ڈال دیتا ہے آدمی کے ذہن کے اندر. تو وہ دیکھتا ہے آدمی, اس کو ڈراونی خواب شیطانی خواب کہتے ہیں. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, اس کا مطلب صرف ڈرانا دھمکانا مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے. تو ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو ایسے خواب نظر آئے پریشان نہ ہو. لوگ سب سے زیادہ ڈراونی خواب سے پریشان ہوتے, ڈراونی خوابوں کو بتا رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ یہی خواب وہ ہیں جو ڈرنے کے نہیں ہیں, لیکن تو ڈرانے کے لیے اس نے کیا, شیطان ڈرانے کے لیے آئے تو آپ ڈر جاتے گے. بندر بھکتی بندر جو کر رہے تھے آپ کو ڈرایا تو آپ ڈر جاتے گے. تو شیطان کی جو ڈرانے والی تدابیر ہیں اس کا علاج ہی بزرگوں نے یہ بتایا کہ اس میں ڈرنا نہیں آتا. جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کو لے کے نبڑ جانا, ارے میرے کو وسوسے ستا رہے ہیں, وسوسے ستا رہے ہیں, وسوسے ستا رہے ہیں, تو اور ستاتے تھے وہ, کیونکہ اس کا تو مقصد پورا ہو جاتا اس میں. تو ایک یہ سکم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں آدمی کی جب آنکھ کھلے ڈراؤنے خواب سے تو وہ تھوک دے اپنی بائیں طرف کھسار کے, تھوکنے کا مطلب ریئل تھوک نہ پھینکے بستر پہ, مطلب تھوکنے کی ایکٹنگ کرے, آپ تو ایسا کرتے تو آسان, اور دائیں کروٹ لے لے اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سو جائے. یہ آپ نے فرمایا بس یہ اس کا علاج ہے, وہ ختم ہو جائے گا. بعض مطلب یہ فزیکلی اسباب کی وجہ سے بھی چیزیں پیش آتی ہیں. جیسے خود میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک لیتے ہیں اور بایاں پیر دائیں پیر پہ ڈال کے سو جائے تو اکثر جو ہے نا ڈراؤنے صاف پڑتے ہیں. کچھ فزیکلی اسباب بھی ہوتے ہیں, جیسے کسی آدمی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سو گیا ہو اور دل پہ ہاتھ بہت دیر سے رکھا ہوا ہے, دل پہ بوجھ پڑ گیا, بعض مرتبہ ڈراؤنی خواب پڑ جاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں بعض مرتبہ. غرض یہ ہے کہ ڈراؤنی خواب یہ قسم ہے خوابوں کی, خوابوں کی, اور اس میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا, اس میں کتنا ہی ہوں. اور ایک صورت اس کی ہوتی ہے کہ حدیث نفس, خوابوں کی ایک قسم ہوتی ہے حدیث نفس. مطلب یہ ہے کہ دن میں جو کام آدمی کر رہا ہوتا ہے خواب میں وہی چیز بول رہا یا دیکھ رہا ہوتا ہے. جو دھندا کر رہا ہے اتنا زیادہ بزی ہو گیا اپنے کاروبار میں کہ وہ خواب میں بھی دھندے چل رہا ہے, کسٹمر آ رہے ہیں, ان سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. جو جس ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے وہ اسے قسم کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے خواب میں, جس سے زیادہ بھی فکر سوار ہو گئی ہے اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. گھر میں کوئی فنکشن آ رہا ہے, بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, کوئی تقریب ہے, اتنا زیادہ ذہن بزی ہے کہ جب خواب میں سوتے ہیں تو پھر وہی کہانی چلتی رہتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, کیونکہ یہ دن میں جو واقعات آدمی کہہ رہا تھا, تو دیکھ رہا کر رہا تھا, پیش آ رہے تھے, وہی خواب میں اس کی نظیر اس کو نظر آ رہی ہے, مثال نظر آ رہی ہے. اور ایک تیسرا خواب ہوتا ہے رحمانی اللہ کی طرف سے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کو تسلی دینے اور بشارت دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ بھی ایک علم کا ذریعہ رکھا ہے. یہ بھی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے, سورسز آف نالج ہے. البتہ یہ یقینی نہیں ہے, یعنی خواب کو بیس بنا کر آدمی عمل نہیں کرے شریعت کے اندر جب تک کہ شریعت سے تہلی نہ کر لے اس کو. ایک آدمی پر نماز پڑھ گئے خواب میں آ کے اس کو کوئی بولا نماز تیرے سے معاف ہے تو نماز معاف ہو جائے گی کیا؟ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ امریکہ میں برادر کسی زمری کا. تو یہ اگر کوئی خواب میں آ کے ایسا بولا تو یہ تھوڑی کہ روزہ معاف ہو جائے گا اس آدمی سے. تو جب تک اس کو قرآن و حدیث سے تہلی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہوں. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہوتے ہیں, خوشخبری کے لیے ہوتے ہیں, کبھی آنے والے واقعات بتا دیے جاتے ہیں. جس کا وہ بولے گا میرا کیا ضرور اچھا پکڑ لیتا یہ جو واقعات پیش آتے ہیں پھر خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے, اس میں جب روح جو ہے اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے بات لیتی ہے, کبھی تو بالکل سیدھا لے لیتی ہے, جو واقعہ ہے ویسے اس نے دیکھا اور واقعہ ویسے ہی ہے ویسے سامنے پیش آئے گا, اور کبھی بالکل الٹا لیتی ہے. جیسے فوٹو کے اندر نیگیٹو آ جاتا ہے پھر نیگیٹو سے پازیٹو بنایا جاتا ہے. ابھی کل ایک صاحب کا واقعہ ہے, تو ان کا بچہ خواب میں مر گیا, وہ پریشان رو رہی بےچاری کچھ رہی ہے, میں نے اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھا خواب میں, کیا ہے اس کی تعبیر. خواب میں کسی کا مرنا جو ہے نا اس کی عمر میں برکت ہونے سے تعبیر ہے, اور خواب میں کسی بیمار کا تندرست ہو جانا ان کے چلے جانے سے تعبیر ہے. وہ فارغ ہو گئے, ابھی جلدی فارغ ہو جائے گی. تو خواب کا خواب جو روح جو لیتی ہے واقعات کو اپنی کرتی ہے, بہت مرتبہ وہ نیگیٹو میں لیتی الٹا لیتی ہے, تعبیر اس کی بالکل پازیٹو کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے خوابوں میں خواب کا انداز بےہودہ ہوتا ہے لیکن جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ بےہودہ نہیں ہوتا. دنیا میں کیا ہے, مرد اور عورت ہے مثال کے طور پر, ان سے فائدہ پہنچانے کی فائدہ حاصل کرنے کی جو صورت ہوتی ہے وہ مرد اور عورت کے ریلیشن شپ تعلقات کی نوعیت پر ہوتی ہے. آپ اس کو دنیا میں لیں گے تو جب تک شادی نہیں ہے اس وقت تک وہ تعلقات خراب ہیں, وہ بےہودہ قسم کے ہیں, اسلام میں ناجائز بھی ہیں. لیکن خواب جو ہے نا جب اس ٹائپ کا پڑے گا تو وہ اس سینس میں نہیں ہوتا وہ, بلکہ وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا فائدہ حاصل کرنے کے میننگ میں آتا ہے وہ. کیونکہ دنیا میں فائدہ حاصل کرنے حاصل یعنی پہنچانے کی شکل وہ پائی جاتی ہے, اس لیے خواب میں آدمی وہ دیکھتا ہے, میں نے سنایا تھا ہوگا آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہارون رشید کی بیوی جو ہے انہوں نے خواب دیکھا اور اتنا بےہودہ خواب دیکھا کہ اس زمانے میں محمد ابن سیرین وہ معبد تھے امام سے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے انہوں نے جا کے اپنی باجی سے کہا خادم سے کہ جا کے خواب میں نے دیکھا ہے بڑا عجیب سا خواب ہے ذرا پوچھ لے کیا اور میرا نام مت بتانا کہ کس نے یہ خواب دیکھا اور محمد ابن سیرین تو فن کے امام تھے اس نے باجی نے جا کے کہا کہ ایک عورت نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو محمد ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب سوائے بادشاہ کی بیوی کے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا خواب کیا تھا خواب یہ تھا کہ وہ لیٹی ہوئی اور دنیا آ کے اس کے ساتھ میں مباشرت کر رہی اتنا بےودہ خواب لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں تعلقات کر رہے ہیں جسمانی اور جا رہے ہیں وہ کیسا بولتی کہ بھائی یہ خواب دیکھا ہے خواب بےودگی ہے لیکن اس کے میننگ میں جو بات تھی وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز تھی وہ کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی عورت بادشاہ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی ایسا ہی کوئی شخص یہ خواب دیکھ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسا کوئی بڑا کام ہونے والا ہے جس سے لاکھوں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر نہر جو ہے انہوں نے بنوائی اور پوری مکے میں مدینے میں ادھر ادھر پورے علاقوں میں سینکڑوں سالوں تک ان کی نہر سے مخلوق کو فائدہ پہنچا تو وہ جو ان سے نہر بنوانے کا کام لیا جانے والا تھا اور اس سے جو فائدہ پہنچانا تھا اس کو خواب میں اس شیپ میں دیکھا تو خواب جتنا بے ہوتا ہے اور مطلب اس کا بالکل الگ ہوتا ہے تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات سے مطلب کو سمجھنا یہ معبر کا کام ہوتا ہے اسی وجہ سے ہر کوئی تعبیر نہیں دے سکتا اور ہر ایک کو اس سے مناسبت نہیں ہوتی اور ہر ایک بات کا مطلب ادھر سے نہیں لیتا کہ بھئی یہ چیز کس سے ریلیٹڈ ہے کس سے اس کا تعلق ہو رہا ہے وہ ایک فن بن گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس کا معجزہ دیا تھا معجزے کے طور پر یہ بات تھی کہ وہ گیس پر تعبیر نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی تعبیر پرفیکٹ ہوتی تھی بالکل وحی کی طرح سے یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہر نبی کو معجزہ ملا تو یوسف علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا ان کے معجزات میں سے خاص معجزہ جو ہے وہ خواب کی تعبیر ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نبی بھی بنانا تھا اور یہ معجزہ بھی دینا تھا تو ان کی کہانی چلی گئی خواب سے شروع استاد یہاں سے ہوا کہ انہوں نے خواب دیکھ لیا اور خواب دیکھا تو ایسا دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں انسانوں کو تعظیمی طور پر سجدہ کرنا جائز تھا پچھلی شریعتوں میں کچھ چیزیں جائز تھیں جو شریعت محمدی ہمیں حرام ہیں جو ایک ہے اصول توحید ہے آخرت کو ماننا ہے تقدیر کو ماننا ہے جنت دوزخ کو ماننا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا ہے کتابوں کو ماننا فرشتوں کو ماننا یہ اصول ہے اس میں کسی زمانے میں پیغمبر کی تعلیم میں فرق نہیں ہوتا ایک ہی رہتے ہو آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک ایک ہی ہے جو مسائل ہوتے ہیں احکام جزیہ اس میں فرق ہوتا ہے اس لیے شریعتوں کے احکام الگ تھے اب کے الگ ہیں اگر وہی پچھلے کے ابھی بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے طے ہو جاتا ہے کہ وہی ہے اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی آ گئی وہ پہلا والا کینسل ہو جاتا ہے بعد والا ثابت ہو جاتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسٹیچو وغیرہ بنانا تصویر بنانا جائز تھا اس شریعت کے اندر تصویر بنانا اسٹیچو بنانا جائز نہیں نہ تصویر ہاتھ سے بنانا جائز ہے نہ تصویر کیمرے سے بنانا جائز ہے ہاتھ سے پہلے بنایا جاتا تھا ترقی کے ذرائع نہیں تھے ابھی زمانے میں ترقی کے ذرائع ہو گئے ہیں بہت سے ترقیات ہوں گی مادی اشیاء کو اس لیے ترقی آپ کا شکل کے اندر آدمی بنا لیتا ہے یہ تھوڑی کہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تو تصویر ہے اور کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر نہیں ہوتی حرام ہے پہلے جائز تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تصویر تو تصویر تمثال بھی جائز تھی تمثال تو اسٹیچو کو کہتے پورا یا ملون رحو مایشا محارب و تماثیل و جفان کا جواب و قدور غازیہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے بعض آپ کا اس کی امت مسلمہ میں اس کو بالکل حرام کر دیا گیا ہے کیونکہ تصویر دنیا کے اندر فساد اور خرابی اور برائی آنے کے بیسک اسباب میں سے ہے یہ قاعدہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں جائزہ لیجئے جتنی برائی ہے 50% سے زیادہ تصویر تو اس میں دخل نہیں لے گا بےہودگی بدماشی عیاشی فحش بے حیائی اور لوگوں کو جو ہے نا مائل کرنا عورتوں کی طرف اور برائی میں مبتلا کرنا اس میں آپ کو تصویر ضرور ملے گی اس کے بغیر مزہ آتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے شریعت اسلام میں اس کو سبب کے طور پر منع کر دیا گیا اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی سخت بات فرمائی ہے کہ بہت کم اتنی سخت بات ملتی ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا ہو سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہونے والا ہے جو نبی کا قاتل ہو بہت سے انبیاء کے قاتل ہیں پچھلے نبیوں کو قتل کیا ہے لوگوں نے ثم المصبرون اس کے بعد نمبر دو دوسرے نمبر پر اس آدمی کو سخت عذاب ہونے والا ہے جو تصویر بنانے کا کام کرے فوٹو کھینچے اسی لیے علماء اس میں بہت سختی کرتے ہیں، آج تک بھی اس میں سختی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سعودی والے جائز بولتے ہیں، غیر سعودی والے انڈیا پاکستان کے علماء ناجائز بولتے ہیں، سعودی والے بھی جو پکے ہیں وہ ناجائز بولتے ہیں. خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، امام حرم حیدرآباد آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، سیمینار کیا تھا ہم نے اس موقع پر، میں ان کا مترجم تھا. تین مرتبہ امام آئے، تینوں مرتبہ میں ہی مترجم تھا وہاں پہ ہمارے پاس انڈیا میں، چار پانچ ہفتہ دو ہفتے کے واسطے ترجمہ کرنا تھا ان کی تقریر کا. تو اس میں جو ہے جو ہمارے پاس فنکشن ہوئے، پروگرام ہوئے، سیمینار ہوئے، سمپوزیم ہوئے، یہ ہوئے وہ ہوئے، جمعہ کی نماز ہوئی، یہ سب، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی ان کے ان کی جو ہے نا تصویریں ہم نے، ہمارے جو مدرسے کے جو ذمہ دار تھے وہ ہوتا ان لوگوں کا اپنا ایک وہ ہے رجحان ہوتا ہے، عمل نہیں کرتے مسئلے پر، خدا سے ڈرتے نہیں زیادہ، بس کھینچ لیا کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، یہ سیاسی لڑکے تھا. اس کے بعد میں پورا البم بنا کے اتنا موٹا، ہم لوگ ایک نئی ہوٹل بنی تھی وہاں پہ، اس میں گئے ان کے جو اس میں ان کو ٹھہرایا ہوا تھا، وہاں جا کے ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہے وہ دکھانے لگے گی یہ فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں صاحب کے ساتھ ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ، تو وہ کہیں گے نام نام نام. وہ ایسی ہوشیاری سے عبد الرحمان روزے کی جو ہے انہوں نے کھینچنا شروع کر دیا، ایک 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 پوری تصویریں لے لی. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ شیخ رحیم الدین انصاری واللہ العظیم ھذا حرام، یعنی کہ خدا کی قسم یہ حرام ہے، اور سارے فارسی اپنے ہاتھ سے. ایک ہے ان کا سیاسی رخ ہے جو چلاتے ہیں، تو جائز نہیں ہو جاتی کوئی چیز، مکے والے کریں گے، مدینے والے کریں گے، دنیا کرے، یہ ویڈیو بنانا، مووی بنانا، فوٹو لینا، یہ بالکل حرام ہے، بہت سخت ترین حرام ہے. اب مسند احمد کی ایک روایت سے اندازہ کر لیجیے جتنا آپ بچ سکتے ہو بچے. وہ پاسپورٹ ہے، آئی ڈی ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ویزا ہے، ان چیزوں کے واسطے ناگزیر ہو گیا. تو ناگزیر ضرورت ہو تو تقدر ضرور قدر ضرورت، وہ ضرورات تو بیان ضرورات، ضرورت کے درجے میں گنجائش نکل آتی ہے. تو اسی وجہ سے علماء نے ضرورت کے درجے میں تو گنجائش نکال دی، اور ضرورت سے آگے گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. تو سجدہ تعظیمی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافع اور دار سمجھ کے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے نہیں کیا جاتا، عزت اور احترام کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ درجہ یہ جائز تھا. اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، نہ زندے کو نہ اس کو جو اس دنیا سے گزر چکا ہے، اگر کیونکہ وہ زندہ ہی ہو، نہیں کر سکتے آپ، خبروں کو سجدہ نہیں کر سکتے، ویسے کسی آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ رکوع اور سجدے کی حالت بھی کسی کے لیے تعظیمی طور پر نہیں بنا سکتے. نماز کے جتنے ایکشن ہیں کسی کے احترام میں ویسا آپ شیر اختیار نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. حتیٰ کہ قیام بھی کرے اور اس طریقے سے کھڑا ہوا آدمی جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جائز نہیں ہوگا، سیدھا کھڑا رہے، اور جھک جانا سجدہ کرنا ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے، وہ تمام سجدے تعظیمی کے جو کام پہلے تھے اب جائز نہیں رہے. مگر چونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں وہ جائز تھا، تو خواب جو ہے نا وہ اس شیپ میں آیا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے کسی کو یہ خواب مت بنانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چلے نہیں، آپ کا ٹہنی ہوں گے خالی خاص سے کچھ سنؤں تھوڑا. مگر کل تمہارا دور ہے. بھائیوں نے اس کے بعد میں ایک بات کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی، اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، جس میں سے ایک بیوی سے یوسف اور بنیامین ہیں، اور بقیہ دوسرے بیوی سے جو ہے نا وہ 10 بچے 12 بچے ان کو کل تھے، بیٹے بیٹوں میں، بہنیں ان کے علاوہ ہیں. تو کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی جو ہے وہ ہمارے ابا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور ہم پوری اتنی بڑی 10 آدمیوں کی جماعت ہے، ہم کو اتنا نہیں چاہتے، ان دونوں کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں. ہمارے باپ بڑی غلطی میں ہیں، اننا ابانا لفی ضلال مبین، کھلی بھی غلطی ہے، یہ تو بالکل یہ تو تعصب ہے، یہ صحیح نہیں بات. اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی زمین میں ڈال دو کہ جو باپ سے جدا ہو جائے، دور ہو جائے، تو پھر ہوگا کیا بتائے، یفر لکم وجو ابیکم، تو پھر تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد میں نیک بن جاؤ گے. یوسف کو مار دو تو تم بڑے نیک ہو جاؤ گے. شیطان جب آدمی کو بہکاتا ہے تو یہ صرف علماء ربانی اور مشائخین جو ہوتے ہیں ان کو ہی سمجھ میں آتی ہے اس کی باریک تدابیر، ورنہ ہر کچھ و ناکچ کے قابو میں نہیں آتا کہ شیطان کس انداز سے کس کو بہکاتا ہے اور کس انداز سے کس کو غلط باور کرا دیتا ہے. یوسف کے بھائیوں کو اس نے سمجھا دیا کہ باپ ہمارے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کی توجہ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، اور فی الحال جب تک یوسف ہے ہماری طرف توجہ ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ راستے کا کانٹا ہٹا دیا جائے، اگر اس کو مار دیا جائے گا تو پھر باپ کا ذہن اس سے فارغ ہو جائے گا، اور ہماری طرف باپ کی توجہ بڑھ جائے گی، تو پھر ہمارے اندر یہ کی تقویٰ بھی بڑھ جائے گا. یہ کہہ کر یوسف کے مارنے پر ذہن بنا دیا ان سب کا. ایک نے کہا کہ نہیں قتل مت کرو, قتل کرنا تو بہت بری بات ہے, البتہ ایسا کرو کہ اس کو ایک کنویں میں ڈال دو اور جنگل کے جو جانے آنے والے لوگ ہیں مسافرین ان میں سے کوئی اٹھا لے گا اور تمہارے اوپر قتل نفس کا جرم بھی نہیں آئے گا اور باپ سے وجدہ بھی ہو جائے گا تو پھر باپ کی توجہ تم کو مل جائے گی. بہرحال یہ پلان بن گیا. اللہ پاک نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ یہ اندر کیا بات ہو رہی تھی ان کی. پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے ساتھ اطمینان ہی نہیں کرتے, پتا نہیں کیا بات ہے آپ کو. اور فرمایا حالانکہ ہم کتنا یوسف آپ جتنا چاہتے ہیں ہم بھی اتنے چاہتے ہیں اس کو اور ہم اس کے خیرخواہوں میں ہیں, آخر وہ ہمارا بھائی ہے. کہنے لگے ہم لوگ جب پکنک وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو کبھی نہیں بھیجتے اس کو, ایسا کیجیے کہ اس مرتبہ ہم پکنک کو جا رہے ہیں اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے, وہ بھی کھیلے گا کودے گا, اس کو بالکل آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم اس کی نگرانی کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ کہیں تم اس کو لے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا لے, اس کا مجھے خیال آتا ہے بہت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم لے جاؤ اس کو اور بھیڑیا کھا لے اور تم کو پتا بھی نہ چلے تم غافل رہ جاؤ. کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا لے اور ہم 10 آدمیوں کا گروپ بھائیوں کا اس کے پاس میں موجود ہو, یہ کیسی بات ہے, یہ امپاسبل بات ہے, اگر ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر ہم تو کسی کام کے نہیں. اللہ خاطر ہوں انہیں چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو راضی کر لیا لے جانے پر اور کہا کہ ہم یہ کر لیں گے نگرانی کریں گے. چنانچہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور سب نے مل کر اس بات کی تدبیر کی کہ ان کو جنگل کے کنویں میں ڈال دیں. ہم نے یوسف کو وحی بھیج دی کہ ہم تم کو ان کے تمام واقعات کی خبر کر دیں گے جو کچھ کرنے والے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہے. اور خینا الہی میں ہی کا مرجع کیا ہے, بات کہتے ہیں کہ یعقوب مراد ہیں, بات کہتے ہیں کہ یوسف مراد ہیں. بہرحال یہ کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا, بیچارے کا کوئی قصور ہی نہیں, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ حسین و جمیل, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو زیادہ چاہتا ہے. حسد بھی کئی عجیب چیز ہوتی ہے, جلیسی جو ہے یہ دنیا میں سب سے بری چیز ہوتی ہے, اسی وجہ سے حسد سے پناہ مانگنے پر قرآن پاک کو ختم کر دیا گیا مکمل, ہمیشہ حاصل حسد. حسد جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ بلا وجہ آدمی کو بھڑکا دیتی ہے کسی کو نقصان پہنچانے پر, اس سے کچھ لینا نہیں کچھ دینا نہیں, بس جلیسی کہ اس کو کیوں مل گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جلیسی ہو گئی, اس نے یہ کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. وجہ ہوا ابا ہمیشہ آئیں اب کون, اپنے باپ کے پاس رات میں آئے روتے ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ دوڑ رہے تھے, مسابقت کر رہے تھے دوڑنے میں ایک دوسرے سے کون آگے, جاگنگ کر رہے تھے کہ کون آگے دوڑتا ہے, اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس میں چھوڑا ہوا تھا, بس جب ہم واپس آئے تو بھیڑیا کھا لیا. وہاں کر رہا ہوں جی عمان کا بلو کلنا صادقین, اور آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے حالانکہ ہم کتنے ہی سچ بول رہے ہوں, یہ بھی بول رہے اوپر سے. وجہ والا قمیص ہوئی جد امین قدیب, اور لائے یوسف کی قمیص کو جھوٹے خون کے ساتھ. جب آدمی شرارت پر آتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, کتنی بے مربتی کر رہا ہے, بے دردی کر رہا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس غریب ان کو جو ہے کنویں میں بھی ڈالا اور ان کا کرتا بھی اتار لیا, بغیر کرتے کے برہنہ ڈال دیا ان کو, اور وہ کرتے کو کیا کیا کہ ایک بکری کاٹی اور اس کا خون جو ہے نا وہ کرتے میں رنگ دیا پورا, اور وہ لا کے یوسف یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے خون سے آلود کرتا کہ یہ دیکھو یہ بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ قمیص ان کی ہے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا بے عقلی کے اندر بھول گئے کرتے کو پھاڑنا. آج یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتا پھٹا سکتی, اتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا بھی گیا اور کرتا پھٹا تک نہیں ہے, مگر یہ کہ سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ یہ چال ہے جو میرے ساتھ میں چلی گئی. اللہ بل فور انفسکم امرا, تم نے کوئی تدبیر کی ہے, تمہارے نفوس نے جو ہے نا تم کو آمادہ کر لیا کسی برے کام پر, میں صبر کرتا ہوں اور اللہ پاک مدد فرمانے والے ہیں. بس واقعہ کل سنائیں گے انشاءاللہ اگر موقع ہوا دیر ہوگی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کی معاف فرما دیجیے, ہمارے درس کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے قرآن پاک سننے سنانے کو قبول فرمائیے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, بقیہ روزوں اور تراویح کو ہمارے لیے آسان فرمائیے, پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائیے, اے اللہ پوری امت کو مصیبتوں میں پریشانیوں سے نجات مرحمت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کے اوپر رحم فرما دیجیے, اے اللہ پوری امت پر ہونے والے مسائل کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے, مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے, دلوں میں رحم ڈال دیجیے اور نرمی ڈال دیجیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی محبت میں ہم پکڑے جا رہے ہیں,
پروردگار ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، کرم کا رحم کا آپ واپس کا معاملہ فرمائیے، جو بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، بعض ساتھیوں کی درخواست آئی ہے دعا کے لیے، اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دیجئے، مغیث عادل صاحب ان کا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے خاص طور پر کہا ہے، پاک پروردگار ان کے بچے کو صحت عطا فرما دیجئے، اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور روزیوں کے اندر برکت عطا فرمائیے، برکت والے حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ حسد سے جلیسی سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، اور حسد اور جلیسی میں کسی ایسے اقدام سے اللہ جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہو اور آپ کی ناراضگی کا باعث ہو، اس سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان کی ترقی سے خوشی نصیب فرمائیے، دوسروں کو آپ کا فضل، دوسروں پر آپ کا فضل، آپ کا احسان، آپ کے انعامات کو دیکھ کر آپ کی محبت میں اضافہ فرمائیے، اور اس کے ساتھ محبت میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی نعمتوں میں مالا مال فرمائیے، کرم کا رحم کا فواقف کا معاملہ فرما کر قرآن کے جو انوارات ہیں وہ ہمارے ظاہر و باطن میں داخل فرما دیجئے، ہماری ظاہری زندگی بھی اس سے آراستہ فرما دیجئے، اور ہمارے قلب کو بھی اس سے منور فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمۃ اللہ علیہ.